بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ چھٹیوں کا موسم ہے. اکثر اسکولوں میں سالانہ امتحانات یا تو جاری ہیں یا تو مکمل ہو چکے ہیں، اور طلبا کی چھٹیاں چل رہی ہیں. اکثر والدین انہی چھٹیوں کے اوقات میں اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلواتے ہیں. آج چھٹیوں کے تعلق سے اور اسکولوں کے انتخاب کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائے گی. دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو بلا کر ایک سوال کیا. وہ سوال یہ تھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و نحن له مسلمون. بچوں نے کہا، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. یہ واقعہ قرآن میں کیوں سنایا گیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا قرآن مجید واقعات کو یوں ہی بیان کرتا ہے تاکہ سننے والوں کو مزہ ملے، کانوں کی لذت ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان قصوں کے بیان کرنے کا اصل مقصد، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عبرت حاصل کرنا ان قصوں سے، نتائج اخذ کرنا، اپنے لیے راہ عمل تلاش کرنا، ان قصوں کا اصل مقصود ہے. اسی لیے جا بجا قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، عبرت یعنی سبق حاصل کریں. السعید موعظ بغیری، نیکبخت انسان وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے. یاد رکھیے، اس واقعے میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کے ایمان کی فکر کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ اسلام پر باقی رہے، دین پر باقی رہے، توحید پر باقی رہے. اس کی وہ فکریں کرتے تھے، اور مرنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بلا کر ان کی زبانی، کہ ہم آپ کے مرنے کے بعد بھی اسلام پر باقی رہیں گے، اللہ کی عبادت پر اور توحید پر قائم رہیں گے. جب وقت کے نبیوں کو اپنے بچوں کی ایمان کی فکر تھی، تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے. یاد رکھیے، اسلام ایک بہت بڑی دولت اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی قدردانی بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے، ورنہ ناقدری کے نتیجے میں اللہ نعمت چھین لیتے ہیں. سورہ بقرہ میں آپ دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کے واقعات کا تفصیل سے بیان ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں قوم بنی اسرائیل پر اتری ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. وہ انسانی تاریخ کے ایسی نعمتیں ہیں جو پھر کسی قوم پر اور کسی امت پر بحیثیت مجموعی نازل نہیں ہوئی. جب ان کو وادی طے میں اس میں وہ بھٹک رہے تھے 40 سال تک, سائے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ کی طرف سے بادلوں کا انتظام ہوا, وظللنا علیہم الغمام, یعنی آسمان کے بادلوں نے قوم بنی اسرائیل کے لیے سایہ کیا, دھوپ سے بچایا, آسمانی نظام اللہ نے ان کے ساتھ جاری کیا. کیا آپ نے کسی قوم کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے لیے آسمان کی طرف سے انتظام ہوا ہو اللہ کی طرف سے کہ بادلوں نے سایہ کیے ہو؟ جب کھانے اور پینے کی ضرورت پیش آئی اللہ نے من و سلوا کو ان کے لیے اتار دیا, وانزلنا علیکم المن والسلوى, آسمانی دسترخوان, آسمان کی طرف سے بن کمائے بغیر محنت کیے انتظام کھانے پینے کا. آج سب لوگ فکریں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, روزانہ 8-10 گھنٹے کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اس کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے, اس کے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے. یہاں آسمانی انتظام, معاش کے لیے جانے کی بھی ضرورت نہیں. پانی کی ضرورت پیش آئی, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اپنے رب سے پانی مانگا, وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِرَبِّهِ لِقَوْمِهِ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى رَبَّهُ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنے رب سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, اللہ کی طرف سے انتظام ہوا, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِرِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. حکم ہوا کہ اپنے آسا کو پتھر پر دے مارو, اور اس کے نتیجے میں 12 چشمے پھوٹے اور 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے نے اپنے پانی, اپنے مشرب کو, اپنے چشمے کو پہچان لیا. اللہ کی طرف سے پانی کا انتظام ہوا, پتھروں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کھانے کا انتظام, پانی کا انتظام, سائے کا انتظام, عجیب و غریب انتظام. جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور واپسی پر لوگوں نے مطالبہ کیا, 70 لوگوں کو ساتھ لے گئے تھے, واپسی پر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ہرگز اس وقت ایمان نہیں لائیں گے, حتی نر اللہ جہرا, یہاں تک کہ ہم کھلم کھلا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. ان کی بدماشیاں یہ ہوئی کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بجلی نے ان کو اچھک لیا, 70 کے 70 ہلاک ہوئے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ان 70 کے 70 کو دوبارہ زندگی دی, دوبارہ زندہ کیا. جب فرعون کا مسئلہ آیا, فرعون پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا اور سامنے سمندر تھا اور سوائے خون کی ندیاں بہانے کے کچھ باقی نہیں تھا, اس وقت بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی. اللہ نے ان کے لیے سمندر کے اندر 12 راستے کھڑے کر دیے. عجیب و غریب انعامات, عجیب و غریب اللہ کی احسانات تھے ان پر. نبیوں کی اولاد, ایک سلسلہ ہے نبیوں کا ان میں, لیکن اتنی عظیم نعمتیں, اتنی بڑی نعمتیں. اچھا, جب تورات پر عمل کرنے کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لینے کے لیے کہ تم تورات پر مضبوطی سے جمے رہو گے, طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا. آج تک انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ پہاڑ فضا میں آ کر لٹک رہے ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کیا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, پھر اللہ کا یہ حکم ہوا جو ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور پھر انہوں نے وعدہ کیا, پھر وعدہ شکنی بھی کی. عجیب و غریب, یعنی توریت پر عمل کرنے کے لیے, شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فورس کر رہے ہیں, یعنی طور پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کر کے ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ تمہیں مضبوطی سے تھامنا ہے. عجیب و غریب, یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے طور پہاڑ کو کھڑا کر رہے ہیں. لیکن ان سب انعامات اور احسانات کے باوجود قوم بنی اسرائیل نے جس قدر اللہ کی ناشکری کی اور جس قدر اللہ اور اس کے رسول, اپنے اپنے وقت کے رسولوں کی نافرمانیاں کی, بغاوت کی, ان کے جو جرائم ہوئے, ان جرائم کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان پر جتنے بڑے انعامات آئے تھے, اتنی بڑی پکڑ بھی ان پر آئی ہے, اور ایسی پکڑ آئی ہے جو پکڑ کسی قوم پر نہیں آئی. مثال کے طور پر, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہفتے کا دن محترم تھا اور مچھلیاں پکڑنے سے ان کو روک دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑے, اور یہ اللہ کا حکم تھا. اب اللہ کے حکم کو ماننا ہے, اس میں عقل لڑانا نہیں ہے. بھئی ایک مسئلہ کیوں, ایسا کیوں. ہم لوگوں کا بہت سارے ہم لوگوں میں بھی ایسے ہیں, جب اللہ کا حکم آتا ہے رسول اللہ کیوں کے پیچھے جو بھاگتا ہے اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور راستے سے ہٹ جاتا ہے. اسلام کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے بات کے سامنے اپنے ماتا خم کر دینا, سر ٹیک دینا, اس کا مطلب ہے اسلام. تو ان لوگوں نے ہیلا کیا, تدبیر اختیار کی, اور تدبیر یہ کی کہ بڑے بڑے گھڑے کھود دیے. کہ سنیچر کے دن اللہ کی طرف سے امتحان بھی یہ تھا, سنیچر کو خوب مچھلیاں آتی تھی اور باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں ہوتی تھی, یہ اللہ کا امتحان تھا. دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ بھی امتحان ہے, حرام طریقے سے کمائیں گے, آسان دولت. آج کل آپ کو پتہ نہیں کیسی کیسی اسکیمیں آ رہی ہیں. آج صبح ایک فون آیا کہ صاحب 2000 روزانہ ہر مہینے دینا ہے, ایک سال تک دینا ہے, 24000 ہو جاتے ہیں, اور پھر لکی ڈرو اٹھتا ہے تو 50000-60000 ملتے ہیں. یہ سب سود کی شکلیں ہیں, سٹوں کی شکلیں. پتہ نہیں ایسی اسکیمیں روزانہ آتی ہیں, ہر جوان کے پاس آتی ہے, ہر بوڑھے کے پاس آتی ہے, ہر بچے کے پاس آتی ہے. اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اسکیموں میں اپنے پیسے برباد کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں. انہیں اس کا شعور بھی نہیں کہ کسی مولوی سے جا کر مسئلہ تو معلوم کرے. ہر چامت در گھسیٹ پیسے کمانے کے چکر میں, نہ حلال کی پرواہ نہ حرام. اس وقت کی یہ صورتحال ہے. تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے بچوں, لوگوں, جوانوں. ہم کو لگتا یہ کہ اس طریقے سے آسانی سے پیسے مل جائیں گے. یہ جو آسان راستے ہم نے تلاش کیے ہیں, یاد رکھیے یہی آسان راستے ہماری گاڑی ڈبو دیں گے. ان آسان راستوں کے پیچھے مت پڑیے. جو بھی اسکیم آئے, جو بھی تجارت ہو, علماء سے بیٹھ کر مسئلہ حل کیجئے, پھر آپ آگے بڑھیے, ورنہ پھر آپ خطرے میں ہیں. آپ کی کمائی خطرے میں, زندگی خطرے میں, آخرت خطرے میں. تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن نے ان واقعات کو بیان کیا, ورنہ کیا ضرورت تھی سورہ بقرہ میں تفصیل سے بنی اسرائیل کے واقعات. ایک بات دیکھ رہے کتنے واقعات, میں نے چند ایک واقعات یہاں گنائے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ کتنے واقعات. تو ان لوگوں نے ہیلا کیا, تدبیریں کی, تدبیریں کی, گھڑے کھود دیے تاکہ سنیچر کے دن گھڑوں میں پھنس جائے. گھڑوں میں پھنس جاتے تھے اور دوسرے دن اتوار کے دن آ کر مچھلی شکار کر لیتے تھے. اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی اور اللہ ایسے ناراض ہوئے, فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بندر بن گئے, چھوٹے چھوٹے بچے بندر بن گئے, عورتیں بندر بن گئی, بوڑھے بندر بن گئے, بندروں اور بندریوں کی صورت بن گئی. اور جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے, فلاں شخص ہے, چہروں سے پہچانے جا رہے تھے, چہرے مسخ کر دیے گئے, انہیں بندر بنا دیا گیا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اللہ نے ان میں بندروں اور سوروں کو بنایا, شکلیں مسخ ہو گئی, بگڑ گئے چہرے, لیکن پہچانے جا رہے تھے. اور اس میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو گناہوں کو دیکھ کر چپ رہتے تھے, وہ لوگ بھی اس میں شریک تھے. اور جنہوں نے منع کیا تھا, روکا تھا, انہوں نے جب صبح دیکھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے, چہرے پہچانے جا رہے تھے. یہ اللہ کی طرف سے اتنا سخت ترین کہ کتے, سور اور بندر بنا دیے گئے, کسی اور قوم میں نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ جب قوموں پر آخری درجے کے انعامات ہوتے ہیں تو انہی قوموں پر نہ ماننے کی صورت میں, ان انعامات اور احسانات کی شکر ادا نہ کرنے کی نتیجے میں پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے, اور بھی عذاب آئے, مختلف قسم کے عذاب سے ان کو گزرنا پڑا. اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان واقعات کو اس لیے پیش کیا تھا, یاد رکھیے ہمارے لیے سب سے بڑی دولت, اللہ کی سب سے بڑی رحمت اسلام ہے جو گھر بیٹھے ہمیں ملی ہے. اگر ہم نے اس اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کی, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے کسی مندر میں گھنٹی بجا رہے ہوں گے یا کسی قبر پر سجدے کر رہے ہوں گے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کی, جب وقت کے نبیوں نے اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کی, تو ہمیں اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر یہ کہنا کہ صاحب میں نمازی ہوں, میرا بچہ بھی نمازی بن جائے گا, فریب ہے, دھوکہ ہے, شیطان کے وسوسہ ہے جو ہمارے دلوں میں پک رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے عصری اسکولوں کی تعلیم کو اتنی اہمیت دی ہے, اور اس قدر اس کو گلے سے چمٹا لیا ہے کہ قرآن میرا بچہ پڑھے کہ نہ پڑھے لیکن میرا بچہ انگریزی میں اچھے نمبر لے, اس سے تو ہمیں خوشی ہو. سورہ فاتحہ پڑھنا آ گیا جاتا ہے یا نہیں, مجھے خود آتا ہے کہ نہیں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ تعلیم سے, ڈگریوں سے مسائل حل ہوں گے. اللہ کی قسم اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. لوگ عجیب آدمی ہیں, یعنی کہ سمجھ بیٹھے ہیں آج بڑی ڈگریوں سے بڑا جاب ملتا ہے. آپ خلیجی ممالک میں جائیے اور دیکھیے ہمارے اسی علاقے کے کتنے سینکڑوں نوجوان خالی بیٹھے ہیں, بڑی بڑی ڈگریوں کے ہوتے ہوئے تین تین چار چار سال سے جھگماری کر رہے ہیں. تو مسئلہ ڈگریوں سے کس نے کہا کہ حاصل ہوتا ہے, یہ بیوقوفی ہے. کتنے انگوٹھے چھاپ ہے ہمارے اس معاشرے میں, ہمارے رہنے والوں میں, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں, جن کے نیچے پڑے ہاتھیوں کے نیچے بڑے بڑے پڑھے لکھے کام کرتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں, آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیے, تفصیلات دیکھیے نیوز میں, اتنے نوجوان ہیں پڑھے لکھے خودکشی کر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس جاب نہیں ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں, پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ نے کسی مولوی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے اس وجہ سے خودکشی کی ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا؟ یاد رکھیے, علماء نے جس فقر فاقے کو اختیار کیا ہے, یہ فقر و فاقہ اختیاری ہے, استراری نہیں ہے. اختیاری اور استراری میں فرق ہوتا ہے. استراری یعنی مجبوری کی صورت ہوتی ہے, اختیاری یعنی اپنی طرف سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں, چوائس کرتے ہیں. لیکن ان کے اس کے باوجود ان کے گھر میں کبھی چولہا نہیں بجھتا. یہ خام خیالی ہے کہ کوئی دین پڑ جائے گا تو اس کے گھر میں چولہے نہیں جلیں گے, بے وقوفی ہے. ارے جب اللہ فرعون و قارون و حامان کو کھلاتا ہے, وقت کے شداد و مجرموں اور ظالموں اور جاہلوں کو دیتا ہے, تو کیا اللہ اپنے دین کے علم حاصل کرنے والوں کو نہیں کھلائے گا؟ یہ کون سی سوچ ہے, یہ کون سی فکریں ہیں جو آج ہمارے, جس فکر کے نتیجے میں آج ہمارے بچوں کو ہم غیروں کے حوالے کر رہے ہیں. میں اپنے موضوع پر آ کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے واسطے کانوینٹ کے اسکولوں میں داخلہ مت دلوائیے, اللہ کے واسطے مشرکوں اور کافروں کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخلہ مت دلوائیے, ورنہ پھر انتظار کیجئے آپ کے یہی بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے, خدا سے کہیں گے خدا تعالیٰ مجھے جہنم میں بھیجنے سے پہلے میرے اس ماں باپ کو جہنم میں بھیج دے جس نے مجھے غیروں کے حوالے کیا تھا. ہم سے کئی علماء نے یہ باتیں بیان کی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ جو شرک و بت پرستی کے ماحول میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, شرکیہ افعال و اعمال ان کے ہاتھوں سے کرائے جا رہے ہیں ہمارے بچوں سے, لوگوں نے دیکھا. اور یہ تو حقیقت ہے, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے, اس کو فکری ارتداد کا, لاکھوں بچے مرتد ہو رہے ہیں, اسلام سے نکل رہے ہیں, انہیں پتا نہیں ہے نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہے لیکن خدا کی فہرست میں وہ سنو اور منو ہے اور راما اور راجیش ہے, اس لیے کہ اندر کا عقیدہ نکل گیا. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, کیا عقائد پڑھا جاتے ہیں جو عقائد قرآن کے حقائق سے ٹکراتے ہیں, قرآن کی آیتوں سے ٹکراتے ہیں. آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بچہ اگر بچ گیا تو سبری بچ جائیں گے. ہم نے ایک مرتبہ اس موضوع پر تین دن لگاتار تقریر کی اپنے محلے میں, نوجوان آ کر کہنے لگا صاحب آپ تو اتنے سخت باتیں کہہ رہے تھے کانوینٹ کے خلاف, میں تو کانوینٹ زدہ ہوں, کانوینٹ میں پڑا ہوا ہوں اور میری تہجد نہیں چھوڑتی. ہم نے کہا یہ بیوقوفی ہے, کانوینٹ نے آپ کو تہجد نہیں سکھایا, آپ کی ماں کی تربیت نے تمہیں تہجد گزار بنایا, تمہارے شبینہ مکتب کے استاد نے تمہیں تہجد گزار بنایا. مجھے آپ یقین سے کہیے کہ آج تک کانوینٹ کی تاریخ میں کسی کو تہجد گزار بنایا گیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے, دھوکا ہے. وہ جماعت میں نکل کر تبلیغ میں لگ کر سدھر گیا تھا, اور یا تو پھر شبینہ مکتب میں, یا اپنے گھر کے ماحول اور ماں کی تربیت سے. اور ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں کانوینٹ کی طرف, کانوینٹ میں تو ایمان ذبح ہوتے ہیں, اخلاق بگڑتے ہیں, عقائد تباہ ہوتے ہیں. آپ اپنے بچے کو جاہل بنا کے رکھیے اچھا ہے, وہ مقابلہ اس کے کہ آپ غیروں کے اسکولوں میں بھیجیے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں, آپ کا بچہ جاہل رہے, بے پڑھے رہے, ان پڑھ رہے, کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہ سیکھے, یہ بہتر ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ کا بچہ کسی غیر مسلم اسکولوں میں داخلہ لے. داخلوں کا زمانہ ہے, داخلے کر چکے ہیں ریجیکٹ کر دیں, پیسوں پر لات مار دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہزاروں نہیں ایسے کھربوں پیسے ہم اپنی جوتوں کے ٹھوکر پر مارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے بچے کے ایمان کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں. فیصلہ کریں, ہمارا بچہ مسلم اسکولوں میں پڑھے گا, غیروں کے اسکولوں میں نہیں پڑھے گا. اور پھر یاد رکھیے, ہمارے قریب میں بھی ایسے اسکول ہیں جن کے فاؤنڈرز تو مسلمان ہیں لیکن مینجمنٹ عیسائی ہے. ایسے اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو مت بھیجیے جہاں کا مینجمنٹ عیسائی ہے, وہ آپ کے بچے کو عیسائی بنا کے رہے گا. یہ عیسائیوں کی تحریک ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. جیسے مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہو، عیسائی بھی یہ چاہتا ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ ہو، اور اس کے لیے انہوں نے اسکولز بنائے، اس کے لیے انہوں نے رفائی کامز کیے، اس کے لیے انہوں نے ہاسپٹلز کا نظام بنایا. بات بہت طویل ہو جائے گی، لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اتنی بات عرض کرتا ہوں، مسلم اسکولوں میں بھیجیے جہاں کا مینجمنٹ بھی مسلم ہو، جہاں کے ٹیچرز بھی مسلم ہو. ایسے اسکولوں میں مت بھیجیے جہاں کے مینجمنٹ، جہاں کا اسٹاف غیر مسلموں کا ہو. اور اسی طرح ایک بات آخر میں، ہمارے بچوں کو بنگلور منگلور ایسے اسکولوں میں نہ بھیجیے، بچوں کو جہاں مخلوط تعلیم ہے. کیونکہ اس وقت کا تجزیہ یہ ہے، اکثریت ہمارے نوجوانوں کی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اپنی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں. ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، تصویریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ فاحشہ بن جاتی ہے، وہ بدکار بن جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسی تعلیم سے جاہل بننا بہتر ہے، جس تعلیم سے ہمارے بچے بدکاری کے راستے پر جائیں، عورتیں فحاشی کے راستے پر چلی جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے بغیر تعلیم. عزت اصل ہے، اخلاق اصل ہے. تعلیم کیوں سکھائی جاتی ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے. تعلیم اس لیے نہیں سکھائی جاتی تاکہ انسان کو جانور بنا دیا جائے، حیوان بنا دیا جائے، فحاش اور بدکار بنا دیا جائے. لہذا ہم طے کریں، تعلیم سے بڑھ کر ہمارے پاس تربیت ہے، تعلیم سے بڑھ کر ہمارے پاس اخلاق ہے. مسلم اسکولوں میں بھیجیے، مسلم مینجمنٹ کے پاس بھیجیے، ایسے اداروں کا انتخاب کیجیے جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو، مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو. حق تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.